دعا پڑھنے کے لیے بتایا کہ
یہیں رکھیں گے.
یہ نہایت اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جو ہدایت دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کے فضل و رحمت کا سایہ ہٹ گیا تو خیریت نہیں, محض اللہ کا فضل ہے. اب بتائیے, ہم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی سوال کیا تھا کہ ہمیں مسلمان بنائیے گا؟ کبھی ہم نے سوال کیا کہ ہمیں انسان بنائیے گا؟ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ہمیں انسان بنایا اور پھر ایمان عطا فرمایا مفت میں, اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے پر رکھی. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور جو اللہ کی رحمت اور فضل کا سایہ ہٹ گیا خدا نخواستہ تو بس خیریت نہیں, پھر ایسے ہی الٹے سیدھے راستوں پہ انسان چلنے لگتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی قیامت تک پاک نہ ہو سکتا اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو. ما زکا منکم من احد ابدا, کبھی بھی پاک نہیں. ولاکن اللہ یزکی من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے, وہ پاک ہوتا ہے. کسی گناہگار کو حقیر نہ سمجھے اور اپنی خوبیوں پہ ناز نہ کرے, اپنی خوبیوں پہ نظر ہی نہ ہو. جو بھی کوئی کمال کی بات ہوگی, اگر کوئی خوبی معلوم ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے, اللہ کی نعمت, اللہ کی عطا سمجھے. اور جو کوئی چیز مستعار ہوتی ہے وہ چھینی بھی جا سکتی ہے. اللہ نے جو چیز دے دی ہے, کوئی مرتبہ دے دیا, کوئی لوگوں میں نیک گمانی پیدا فرما دی, یا کوئی ہنر, کوئی کمال دے دیا, تو وہ چھینا بھی جا سکتا ہے. تو اس کا خوف بھی رہے. اسی طرح عبادتوں میں امید قبول بھی ہو اور خوف عدم قبولیت بھی ہو, یہ معلوم نہیں قبول ہے کہ نہیں. تدریس ہے, پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, اور علم و فضل کی باتیں ہیں, بیان ہے, نماز ہے, تہجد ہے, تلاوت ہے, ذکر اللہ ہے. کسی خوبی پر جو ہے ناز نہ کرے, اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے کہ اللہ کا فضل ہے. محبت دونوں عالم میں یہی جاتا پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد جاتا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا بنانا تو پھر اس کو خود ہی توفیق دیتے ہیں اپنی یاد کی. پہلے وہ توفیق دیتے ہیں, پھر بندہ ان کو یاد کرنا شروع کرتا. کبھی بھی اپنا کمال نہ سمجھے, ہمیشہ اپنے بزرگوں کی چوٹیوں کا صدقہ سمجھے, اپنے مشائخ کی برکات سمجھے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت سمجھے. ہمارے مرشد دامت خاتون بنگلہ دیش سے تشریف لائے تھے, فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. تو اس میں دو تاکیدوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کی تاکید اور لام پھر تاکید کے لیے لأمارۃ بالسوء, کہ نفس جو ہے یہ تو تحقیق ہے کہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ یہ برائی کی طرف کھینچتا ہے, برائی کی طرف راستہ دکھلاتا ہے, بری بری باتیں سکھلاتا ہے. لیکن فرمایا کہ الا ما رحم ربی, کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو وہ بچ جائے گا. پھر فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا سایہ حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے. فرمایا اس کو حدیث پاک سے سمجھو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اللہم ارحمنی بترک المعاصی, گناہ چھوڑے گا تو اللہ کی رحمت آ جائے گی. جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ گناہ چھوڑے گا. اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اللہ مجھ پر وہ رحمت فرمائیے جو گناہوں کے چھوڑنے کا سبب بن جائے. ولا تشقنی بمعصیتی, اور اللہ معصیت یعنی گناہ کی وجہ سے مجھے شقی اور بدبخت نہ ہونے. معلوم ہوا کہ گناہوں کے اندر شقی اور بدبخت ہونے کی اثرات ہیں. شقی ہو سکتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا, ندامت نہیں کرتا, استغفار نہیں کرتا, جرم پر جرم کیے چلے جانا اور نادم نہ ہونا, لرزنا نہیں, خوف نہیں کھانا, ان میں جو ہے وہ اثرات ہیں شقاوت کی, بدبختی کی. تو فرمایا کہ یہ بات بتلا دی کہ گناہوں میں گناہ جو کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے, اور جو اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے تو گناہ سے بچ جاتا ہے. اور گناہوں کے اندر شقی ہونے کی, شقاوت کی علامت ہے گناہ میں جو مبتلا ہے, نادم نہیں ہے, استغفار نہیں کرتا. تو اب یہ ذریعہ بتا دیا کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ گناہ چھوڑنا ہے. اب گناہ کیسے چھوٹیں گے اس کا بھی ذریعہ اللہ نے اپنی مہربانی سے بتا دیا. کونو مع الصادقین, اتق اللہ فرمائے نا, تقوی اختیار کرو یعنی گناہوں کو چھوڑ. تقوی کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا. اور اگر گناہ ہو گیا زور لگائیں اپنا, یہ نہیں کہ بس بھائی گناہ ہوگا تو ہم توبہ کر لیں گے. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ فوراً ہی معاف فرما دیتے ہیں, لیکن یہ ارادہ کر لینا کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں گے تو بھائی کیا ہے, توبہ بھی کرتے رہیں گے, معاف ہوتا رہے گا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس ارادے سے گناہ کرنا جو ہے یہ بڑی بیوقوفی اور حماقت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق توبہ اللہ کے پاس ہے, ہمارے اختیار میں نہیں رکھی. ثم تاب اللہ لیتوب, کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ نازل فرمائی تاکہ یہ لوگ توبہ کریں, توبہ کی توفیق دی. تو توبہ کی توفیق بھی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, ان کی توفیق ہوتی ہے تو توبہ کی طرف آدمی رجوع کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, نادم ہوتا ہے. اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی کام کی بات فرمائی, وہ یہ کہ بھائی بازار میں ایک ڈبیا مرہم کی مل رہی ہے, وہ کہے کہ بھائی یہ گارنٹی ہے کہ جو جل جائے گا ہاتھ اس پہ لگاتے ہی سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے میں آپ اس کو لگائیں اور اس سے جو ہے ہاتھ بالکل صحیح ہو جائے گا, ذرا بھی تکلیف باقی نہیں رہے گی, نشان بھی باقی نہیں رہے گا. تو اب شوق سے خرید لیا اس کو کہ بھائی بڑے کام کی چیز ہے, گھر میں ہونی چاہیے. اب گھر میں لا کے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ایسی مرہم ہے کہ زخم پہ جیسے ہی جل جائے اس کے زخم پہ لگاتے ہی فوراً وہ ٹھیک ہو جائے گا, ذرا بیگم صاحب ذرا ہاتھ جلائیے تو ہم دیکھیں اس کو. کہے کہ بھائی ہم ایک سیکنڈ کو بھی ہاتھ جلانے کو تیار نہیں ہیں, آپ کو تجربہ کرنا ہے, آپ خود اپنا ہاتھ جلا لیجیے. تو گناہ اس ارادے سے کرنا کہ ہم توبہ کر لیں گے, یہ حماقت ہو جاتا ہے. تو ہاں گناہ ہو جانا اور ہے, گناہ کرنا اور ہے. تو گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, انشاءاللہ معاف ہو جائے گا. ہو جانا اور ہے, کرنا اور ہے. فرمایا کہ گٹر میں گر جانا اور ہے اور گرانا اپنے کو اور ہے. تو گٹر میں گرانا نہیں ہے. تو پھر طریقہ بتلایا کہ کیسے آسان ہوگا یہ تقوی, ہم نے جو حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو, گناہوں کو چھوڑو, تو اس میں بھی آسانی فرما دی کہ کونو مع الصادقین, تم اللہ والوں کے پاس رہو, سچے جو اللہ والے ہیں اور متقی ہیں تو ان کے پاس تم رہو تو تم بھی جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے, اللہ کی رحمت کا سایہ تم کو حاصل ہو جائے. حدیث قدسی میں بھی ہے, لا یقعدون قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ. دیکھیے ہمارے بزرگوں کی کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہوتی ہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو اللہ کو یاد کر رہی ہو. اللہ کی یاد تو مختلف صورتوں میں ہے, کوئی متعین نہیں ہے. فرائض نماز ادا کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی یاد ہے, سنت ادا کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی یاد ہے، واجب ادا کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی یاد ہے، تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کی یاد ہے، ہے نا، صرف دل میں مراقبہ کیے ہوئے ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے. اسی طرح گناہ سے بچا ہوا ہے تو گناہ سے بچنے کا سبب کیا ہے؟ جو مالک کا خوف دل میں ہے. گناہ کا موقع ہے، گناہ کی قدرت بھی ہے، لیکن گناہ سے بچ رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے. اتقوا المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام سے بچ جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. کچھ نہ کر کے تم بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے تو کچھ کر کے کیا بنو گے، ہے نا. تو یہ منفی عبادت کہلاتی ہے، یہ منفی عبادت ہے، تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے. تو کوئی قوم ایسی نہیں کہ جو اللہ کو یاد کر رہی ہو. الا حفتهم الملائکہ، کے فرشتے اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں، ہے نا. اور وغشیتهم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو چھاپے ہوئے ہو، اللہ کی رحمت ان کو چھاپے ہوئے ہو. یہاں ثابت ہو گیا کہ اللہ کی رحمت، اللہ والوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، گناہ سے محفوظ رہتے ہیں. جو رحمت کا سایہ مل گیا، گناہ سے بچ گیا، نفس کے شر سے بچ گیا، ہے نا مولانا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا، کس قدر مہربانیاں ہیں اللہ، کس قدر مہربانیاں. انسان بنایا، مفت میں ایمان دے دیا، مفت میں ہدایت دے دی، بغیر مانگے ہدایت کے راستے پر رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ قائم رکھنا ہے اولیاء اللہ کا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کوئی کرسی قیامت تک خالی نہیں رہے گی، نہ رہی آج تک نہ رہے گی. ہر کرسی پر، ہر منصب پر، ادھر وہ ہٹتا ہے، کوئی غوث کا انتقال ہوتا ہے، فوراً غوث دوسرا بھیج دیا جاتا ہے. قطب کا انتقال ہوتا ہے، فوراً قطب اس کرسی پر بھیج دیا جاتا ہے. ابدال کا انتقال ہوتا ہے، ابدال کی کرسی پہ فوراً دوسرا ابدال موجود ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنا رکھا ہے، یہ الگ مہربانی اللہ. حکیم الامت فرماتے ہیں ہنوزا رحمت حق درفشان است، ہنوزاں تک رحمت حق درفشان است، خمو خم خانہ با مغرو نشان است. فرماتے ہیں کہ اب بھی جو ہے وہ رحمت حق کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں. ہنوزاں اب رحمت درفشان است، اللہ کی رحمت کی بارش ابھی بھی برس رہی ہے. اور خمو خم خانہ با مغرو نشان است، یعنی ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی سیل بند شرابیں جو آج تک وہ علوم بیان نہیں ہوئے. دیکھو ہمارے حضرت دامت برکاتہم قطب زماں عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب تشریف لائے بنگلہ دیش سے، تو ایسے علوم بیان ہوئے کہ کسی نے کبھی نہ سنے ہوں، کبھی بھی نہیں سنے. لوگ حیران اور خوش ہیں کہ کیا یعنی ایسی جنت کا مزہ حضرت کے بیانات میں آیا، کیسا زبردست مزہ آیا، اور اللہ کی محبت کی ایسی باتیں بیان ہوئی جو کبھی نہ سنی. تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے علوم قیامت تک بھیجتے رہیں گے، نئے نئے علوم. ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں کہ وہ خمرے کون تو قوی تر ہے، لیکن وہ خمرے کون پرانی شراب، جو 1400 سال پہلے کی پرانی شراب ہے، فیض نبوت سے شروع ہوئی اور آج تک وہ شراب چلی آ رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ خمرے کون تو قوی تر ہے، لیکن نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں. ہر لمحہ اللہ والوں کے ذریعے ہم کو نئے نئے مضامین اس دور کے مطابقت رکھنے والے لوگوں کی سمجھ اور فہم کے مطابق مضامین، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے نئے نئے مضامین، نئے نئے جام و مینا عطا ہوتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے. ورنہ اگر اولیاء اللہ کو اللہ نہیں بھی بھیجتے تو بھی ہم پر دین پر چلنا فرض تھا، لیکن ہمیں سکھاتا کون، ہمیں بلاتا کون. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، پھر ایک مہربانی پر مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سب نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو غرض کہنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، نفس کے شر سے محفوظ رہے گا، شیطان سے محفوظ رہے گا. میرے حضرت کا شعر ہے، وہ خمرے کون تو قوی تر ہے، لیکن نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں، نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی سیل بند شرابیں پیش کرتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں، عطا فرماتے رہتے ہیں. اور وہ ہم کو لٹاتے رہتے ہیں، ہم کو لٹاتے رہتے ہیں، ہمیں محبت میں مست کر دیتے ہیں. ابھی بھی یہ ہمارے حضرت والا دامن برکاتہ کا بیان، وہاں حضرت کا سفر تھا چاٹ گام میں، پھر وہاں سے سندیپ میں، صبح سے لے کے شام تک حضرت یہی بیانات پہ بیانات، بیانات پہ بیانات، اللہ کی محبت کے مضامین چلے چلے آ رہے ہیں، چلے چلے آ رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے. اور ہر دفعہ ہم نے بھی دیکھا ہمیشہ کہ جب ہم نے حضرت کا بیان سنا ہمیشہ نئی بات معلوم ہو رہی ہے، ارے یہ پہلے کبھی سنا ہی نہیں. ایک ہی بیان کو کئی بار سن لیا پھر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیا بیان ہے، ابھی یہ بات پہلے کبھی سنی. مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، نفع بڑھتا چلا جاتا ہے. عجیب اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو یہ شان عطا فرمائی ہے. تو بہرحال بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ بھائی کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر اس کو حقیر نہ سمجھے اور اپنی خوبیوں پر نظر نہ کرے، اور بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا کمال، اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے، ہے نا، اللہ کی عطا سمجھے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یا جو کچھ نیکی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، ہے نا. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہاری یہ شرارتیں ہیں، تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے گناہ ہیں، تم گناہ کرتے ہو، یہ تمہارے نفس کی شرارت ہے اور اس کی غلاظت ہے، اس کے برے ارادے ہیں. تو اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگو اور ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق مانگو. دعا بھی ہے اس کے لیے ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. دیکھو بھائی، کاتب وعید ہے، ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرانی آیات اترتی تھی وہ لکھا کرتے تھے، لیکن اچانک کیا ہو گیا، ہے گمراہ ہو گئے کہ نہیں. کاتب وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ وحی لکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ کچھ ایسا ہوا کہ جو آیت نازل ہوئی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقع فرمایا بدلانے میں، تو ان کے منہ سے وہ الفاظ نکل گئے جو نازل ہوئی تھی آیت. اس سے ان کا مزاج بگڑ گیا، وہ سمجھنے لگے کہ بس اب تو مجھ پر ہی کوئی وحی نازل ہونے لگ جائے گی. تو کیا ہوا ان کا انجام، ہے نا، تو بگڑتے آدمی کی دیر نہیں لگتی. اس لیے اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں یہ دعا سکھلا دی، ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے. دلوں کو معلوم ہوا کہ دل میں ٹیڑھا ہونے کی بھی صلاحیت، اچھا خاصا آدمی ہے، بگڑ گیا، ایمان خراب ہو گیا، برباد ہو گیا، مسلمان مرتد بھی ہو جاتا ہے، گمراہ بھی ہو جاتا ہے. تو مانگتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کی کہ آپ نے ہمیں آپ راستہ دکھلا دیا، آپ راستے پہ چلا دیا، ہدایت پر چلا دیا. وہاں وہب لنا من لدنک رحمہ، دیکھو یہاں بھی وہی رحمت آ گئی، وہی رحمت مانگی گئی ہے. ہب لنا، اے اللہ ہبا کر دیجئے. ہبا، یہ ہبا وہ چیز کیا ہوتی ہے کہ جو کسی چیز کے عوض میں نہیں دی جاتی. ہاں ہبا ہوتا ہے بس دے دیا تو دے دیا، ایک آیا آدمی اس نے مانگا اس نے یوں ہی دے دیا، اٹھا مانگا بھی نہیں پھر بھی دے دیا، تو یہ ہبا ہے. تو اللہ، ہمارے پاس کوئی ایسے اعمال نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی خوبی نہیں ہے کہ وہ پیش کر کے ہم آپ سے اس رحمت کو کا سوال کریں کہ اللہ یہ لے لیجیے، اپنی رحمت ہمیں دے دیجیے، کیا ہم نے فلاں فلاں اعمال کیے تھے، اللہ اس کے بدلے میں ہم آپ سے رحمت مانگ رہے ہیں. نہیں، ہبا دے دیجیے، ہبا. ہمارے پاس کوئی عمل ایسا ہے نہیں کہ جو جس کے بدلے میں ہم آپ سے کچھ مانگیں، ہے نا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی رحمت میں سے، خزانوں میں سے اللہ آپ ہمیں وہ رحمت عطا فرما دیجیے، ہے نا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور کیوں ہم آپ سے ہبا کیوں مانگ رہے ہیں، کیا حق بنتا ہے ہمارا ہبا مانگنے کا. انک انت الوہاب، کہ اللہ اس لیے نہیں مانگ رہے کہ ہمارا کوئی حق بنتا ہے، بلکہ چونکہ آپ بڑے داتا ہیں، بڑے دینے والے ہیں، بڑے دینے والے ہیں، آپ کے در سے کوئی نا امید نہیں لوٹتا، بغیر لیے نہیں لوٹتا، آپ کے در سے ہمیشہ تیرے دست کرم سے ملا ہی ملا ہے، اور بڑی بڑی چیزیں آپ دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے خزانوں کے ختم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، آپ کے خزانے لامحدود ہیں، جتنا بھی دے دیں کم نہیں ہوتے. تو وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، بے شک آپ بڑے دینے والے، بڑے داتا ہیں، کیونکہ لے انک انت الوہاب، بس اس لیے کہ آپ بڑے دینے والے ہیں. تو ہمیشہ جو ہے یہ دعا کا اہتمام کریں. اس میں حسن خاتمہ کی بھی بشارت ہے. یہ دعا جو حسن خاتمہ کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں بیان ہو چکی ہے. ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب.
کاتب وحی کی بات سمجھ نہیں آئی.
ایک وحی کاتب وحی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آیات کو لکھ لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے نہیں؟
ایک واقعہ ہے,
ہاں بس انہی کا ذکر ہے. زیادہ گہرائی میں جا نہیں سکتا کیونکہ پھر ایک تو مضمون بھی رہ جاتا ہے, دوسرے کہ مجھے خود بھی حقیقی واقعہ پورا مستعد نہیں ہوتا ہر وقت. تو آپ ان سے پوچھ لیجیے گا یا مجھ سے پوچھ لیجیے گا, میں کل کو آپ کو بتا سکتا ہوں. میرے حضرت کے بیان میں ہے, میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی کل دیکھ. اب وہ بات میں اپنی طرف سے تو کہہ نہیں سکتا نا, یہ پکڑ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میری کوتاہیوں کو. پچھلے جمعے بھی میں نے آیت میں تھوڑا سا تغیر کیا, آپ میں سے کسی نے بتایا ہی نہیں, حافظ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, یہ ہے نا, الی مغفرۃ من ربکم, یہ ہے نا. تو میں نے کچھ بدل کے پڑھا تھا اس کو, کسی نے بتایا ہی نہیں. اور وہ چار حال جو میں بتا رہا تھا اس کا بھی کسی نے نہیں اشارہ کیا ہے. وہ چار حال جو میں بتا رہا تھا کہ بندہ ہر حال میں بندے کا ہی فائدہ ہے, یہ مضمون تو بیان کر دیا, لیکن میں نے شروع میں یہ کہا, وہ اس میں مشابہت کی وجہ سے اس میں چلا گیا. ایسے واقعات مجھ سے متوقع ہیں بھائی, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں, انسان ہوں. ہاں کہہ رہے ہیں, ہاں ہاں غلطیاں ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ معاف کرنا. وہ شروع یہاں سے وہ مشابہت کیوں ہوئی کہ وہ بھی چار حال ہیں, یہ بھی چار حال. الحمد للہ رب العالمین کی تفسیر ہمارے حضرت نے بیان فرمائی, اس کا بتا رہا تھا. وہ اصل بتانا یہ تھا کہ ہر حال فائدے سے خالی نہیں, بندے ہی کا فائدہ ہے سراسر. چار حال کی چار صورتیں ہیں, یا تو ہمارے اوپر جو حال آیا ہے, کوئی مشکل آ گئی ہے, کوئی پریشانی آ گئی ہے, کوئی آزمائش آ گئی ہے, تو اس میں نعوذ باللہ یا تو اللہ کا فائدہ ہو کوئی, تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ ہم خود مصیبت میں ڈال کے کچھ فائدہ لے لیں. دوسرا یہ بتایا تھا کہ دوسرا حال یہ ہے کہ بھائی کچھ بندے کا فائدہ ہو, کچھ اللہ کا فائدہ ہو, یہ بھی محال ہے, ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ تو بالکل محتاج نہیں ہے کسی کے, مستغنی ہے ہر ایک سے, تو کیوں کسی کو مصیبت میں مبتلا کریں گے. اچھا, نہ اللہ کا فائدہ ہو نہ بندے کا فائدہ ہو, تیسرا حال یہ ہے. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فضول کام سے پاک ہے. تو چوتھی ایک ہی صورت رہ گئی کہ سراسر بندے ہی کا فائدہ ہوتا ہے اس میں. یہ تو بتانا چاہ رہا تھا, لیکن وہ چار اس میں حال اس کے آ گئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے. تو اس میں بھی یہی چار صورتیں ہیں کہ یا تو اللہ خود اپنی تعریف کرے. تعریف کی چار صورتیں ہیں جو الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر بیان فرمائی تھی ہمارے حضرت نے. تو چار تعریف ہیں, چار ہی صورتیں ہیں تعریف کی, کہ یا تو اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کرے, یا اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف کرے دوسری صورت, تیسری صورت کہ بندہ بندے کی تعریف کرے, بندہ بندے کی تعریف کرے, اور چوتھی صورت بندہ اللہ کی تعریف کرے. چاروں صورتیں لوٹ کر اللہ ہی کی تعریف کرے. بندہ اگر بندے کی تعریف کرے, بھائی دیکھو کمہار مٹی کا برتن بناتا ہے تو بہت ہی خوبصورت ہے, نمائش میں لگا ہوا ہے, لوگ آ رہے ہیں, واہ واہ کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں, تو وہ تعریف اصل برتن کی ہے یا برتن بنانے والے کی؟ بس سمجھ لو کہ جتنی صورتیں ہیں تعریف کی وہ سب اللہ کی طرف لوٹتی ہیں. یہ مشابہت ہو گئی تھی مضمون میں اور روانی کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. بہرحال اشعار میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. دشت مانے جنگل, اور دمن وہ جگہ جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے, کوڑا خانہ. یہ جگہ کو پور کر لو بھائی, جگہ خالی نہ چھوڑو. تو جو اللہ کی یاد سے غفلت ہے, غفلت کرتا ہے, وہ گویا کچرے خانہ ہے, اس کا دل بھی کچرے خانہ ہے. لذت ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر.
بھائی اس کو ایراؤ نہیں پیچھا
کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر پا گیا وہ بہارِ وطن پا گیا وہ بہارِ وطن کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر پا گیا وہ بہارِ وطن. اے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. یہ ہے ہجرت جو ہے ہم جو مہاجر کہتے ہیں مہاجر تو وہ ہے کہ من ہاجر الذنوب کہ ہجر الذنوب والخطایا والذنوب کہ گناہوں کو خطاؤں کو چھوڑ دیں. ہجرت وہ ہے اللہ کے نام پر وہ ہے نا ورنہ جس کے نام پر ہجرت کیا جس مقصد سے ہجرت کیا پھر وہ وہی پائے گا. تو اصل ہجرت یہ ہے کہ گناہوں کو ہم چھوڑ دیں. اے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. یہ ہے فیضان آہو فغاں دیکھ لو یہ ہے فیضان آہو فغاں دیکھ لو دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن. یہ ہے فیضان اللہ سے تعلق جب بن جاتا ہے میرے دوستو دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا. میرے دوستو جس نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں جوڑا مالک کائنات خالق کائنات سے نہ جوڑا اس کو سارا جہان پریشانی مصیبت اور ایک عالم علم معلوم ہوگا بالکل دردناک معلوم ہوگا. اور جس نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیا تو وہ صحرا میں بھی ہوگا تو وہ اس کے لیے چمن ہوگا. یہ حضرت فرما رہے کہ دامن کوہ میں یہ اشعار جو ہے کیونکہ ریونین کے ہیں وہاں ریونین کے غار میں وہاں غار کے قریب حضرت کا قیام تھا وہاں ساحل سمندر پہ تو وہاں کے اس نسبت سے حضرت نے یہ شعر فرمایا ہے کہ دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن جہاں کہیں بھی ہوگا من اتق اللہ عز و جل سارا آمنا فی بلادی جہاں جائے گا تقوی اختیار جو کرے گا جہاں جائے گا امن اور عافیت سے رہے گا ہمیشہ اس کے دل کو ایک بہار حاصل ہوگی جس کو خزاں چھو بھی نہیں سکتی. یہ فیضان آہو فغاں دیکھ لو دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن بالیقین پائے گا نسبت اولیاء بالیقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن. حکیم الامت یہ شعر بار بار پڑھا کرتے تھے کہ خواجہ درد نیست وگرنا طبیب ہست عاشق پشود کی یار بحالش نظر نہ کر عاشق پشود کی یار بحالش نظر نہ کر دے خواجہ درد نیست وگرنا طبیب ہست کہ خواجہ تیرے دل میں درد ہی نہیں ہے اگر تو اللہ کو صدق دل سے پانا چاہے تو تیرے لیے راستہ کھلا ہے بالکل صاف اور آسان راستہ ہے. کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس نے اللہ کو دل سے چاہا ہو اور اللہ اسے نہ ملا ہو اللہ کا عشق و محبت اس کو حاصل نہ ہوا ہو. بالیقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن. اچھا بار بار میں عرض کرتے رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ولی بننا فرض عین ہے فرض عین اس لیے کہ اس کا مقدمہ اللہ نے فرض کر دیا کہ اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو اور جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے. تقوی اختیار کرنا فرض ہے اس لیے ولی اللہ بننا بھی فرض عین ہے. ولی اللہ بننے کے لیے فرض عین ہے گناہ چھوڑ دے اور گناہ چھوڑنے کے بعد یہ یقینی ہے کہ وہ اللہ والا ہو جائے گا. تو گناہ چھوڑنا فرض عین ہے. یہ نہیں کہ صاحب بس ہم نماز پڑھ لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, زکاۃ دے دیں گے, چند کام کر لیے خیرات وغیرہ, بس ابھی سے زیادہ ان سے مطالبہ نہ. نہیں, گناہوں کو چھوڑنا فرض عین ہے. پورا پورا اللہ والا بننا فرض عین ہے. اور اللہ تعالی نے اللہ ولی بننا اپنا کتنا آسان کر دیا کہ ولی بننے کے لیے کچھ کام کرنا نہیں ہے بلکہ کچھ کاموں سے بچنا ہے, کچھ کاموں سے بچنا ہے. تو گناہوں کے کاموں سے بچنا ہے. کام نہ کر کے آدمی آرام سے رہتا ہے. دیکھ لیجئے جتنے گناہ ہیں دنیا کے اندر, اگر صدق دل سے سوچیں, رسومات ہیں, غیر شرعی تقریبات ہیں, اور دنیا کے گناہوں کے کام ہیں, اس کے اندر مصیبت ہی مصیبت ہے, مشقت ہی مشقت ہے, پھر بعد میں پریشانی ہی پریشانی ہے. اس کے لیے کتنی مشقت آدمی اٹھاتا ہے, رسومات کے لیے کتنا پیسہ آدمی خرچ کرتا ہے, رات رات بھر جاگتا بھی ہے, اور کتنی مشقت آسانی سے اٹھا لیتا ہے. اسی طرح ہر گناہ کے لیے جو ہے پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, وقت بھی خرچ ہوتا ہے, خدا تعالیٰ سے دوری ہوتی ہے کس قدر میرے دوستوں. اور گناہ سے بچنے میں کتنی آسانی ہی آسانی ہے. اب ہم جب پہلے جایا کرتے تھے شادیوں میں وادیوں میں, تو کتنی پریشانی ہوتی شادی میں جانے سے, نئے کپڑے چاہیے, دھلے ہوئے کپڑے چاہیے. اور اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نئی شادی کے لیے نیا جوڑا بھی چاہیے, پھر دینے کے لیے کوئی تحفہ بھی چاہیے, اس کو پیمنٹ کہتے ہیں. پیمنٹ مہمان لوگ تو پیمنٹ کہتے ہیں, پتہ نہیں ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, کہ وہ جاتے ہیں وہاں, سنا ہے کہ کاؤنٹر, اللہ کا شکر ہے ہم تو محفوظ ہو گئے اپنے حضرت کی برکت سے, ایسی جگہوں پہ جانا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے. کتنی مصیبت ہے کہ اب وہاں وہ جمع سنا ہے کہ بعض لوگوں کے یہ سلسلہ ہوتا ہے, کاؤنٹر بنا دیتے ہیں وہاں, اور وہاں جا کے نام لکھوا کے اس نے اتنے پیسے دیے, اس نے اتنے پیسے دیے, اس نے بتائیے, اس کو ہم تو پیمنٹ کہتے ہیں کہ کھانا کھانا ہے, اتنے کا کھانا کھایا اس نے. یہ کیا رسومات عجیب عجیب قسم کی. پھر تحفہ دینے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے وقت خرچ کر رہے ہیں, پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں, اس قدر مصیبتیں یارو مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے, مجھے معلوم بھی نہیں ہے. بعض لوگ تفصیل سے بتاتے ہیں کتنا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی کس قدر دوزخ ہے. یہ رسومات کو اختیار کرنا کیسی بڑی دوزخ ہے. اور جو لوگ نہیں جاتے ہیں اس سے بچتے ہیں, وہ کتنے آرام سے رہتے ہیں, کتنی آرام کی زندگی ہے. گھر کے اندر آرام سے اپنا گھر وسیع ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو باہر کی عادت ہوتی ہے, ان کو کہیں چین نہیں آتا, ادھر مارے مارے کر رہے ہیں, ادھر مارے مارے کر رہے ہیں, کھانے پینے کے لیے کہاں کہاں جا رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گناہوں سے رسومات سے بچنا شروع کیا تو اپنا گھر ہی خود وسیع ہو گیا, گھر ہی میں دل لگتا ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کھانے کو بھی دے دی ہیں, جب جو چیز چاہتے ہیں اللہ بھیج دیتے ہیں, کھاتے ہیں, اس میں وہ مزہ آتا ہے الحمدللہ کے کچھ نہیں. تو کیا ضرورت ہے اپنے کو مصیبت میں ڈالنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے ولی اللہ بننے کا راستہ, اپنا بننا بنانے والا راستہ بالکل آسان رکھا ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ فرض کر دیتے کہ بھائی تہجد گزاری پہ ہماری ولایت ملے گی, اب تم 20 رکعت پڑھو, وہ 50 پڑھ رہا ہے, ایک قوی آدمی ہے وہ 50 پڑھ لے گا مثلا, اور ایک کمزور آدمی ہے وہ 4 رکعت میں ہی لڑ پڑانے لگتا ہے. ابھی نماز قصو ہوئی جگہ جگہ, تو میں تو پہلی رکعت میں چکر سے آنے لگے, بھائی کمزور آدمی ہوں میں, تو اب بھائی کیا کروں. تو پھر کیسے اللہ کا راستہ طے ہوتا, کمزور لوگ کہاں جاتے ہیں. کتنی بڑی مہربانی اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی, ہم جیسے گندے لوگوں کو اپنی دوستی کا ہاتھ خود بڑھایا ہے. ان اولیاء ہو الا المتقون, ہے کیا میرا کوئی دوست نہیں مگر بس جو گناہ سے بچ جائے, نفس کے شر سے بچ جائے, اپنے اختیار سے اختیار کو استعمال کرے, اپنی ناجائز خواہشات کو کچل دے. بہت کونے تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو, اپنی جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو. آپ نے پڑھا تھا نا پچھلی دفعہ, جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو, بہت کونے تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو. میرے حضرت کیا شعر یاد آیا, یہ بھی حضرت والا ہی کا شعر ہے. فرماتے ہیں, نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. دل میں جو ناجائز خواہشات بری خواہشات بسی ہوئی ہیں, ان کو کچل ڈالو, بس اللہ کو پالو, بس اللہ کو پالو. سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں, سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں, چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے. اللہ مل جائے گا دوستو, اللہ مل جائے گا. اللہ کا سودا بڑا سودا ہے. اللہ ان صنعت اللہ غالیہ، کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا سودا ہے، مگر تو ہمت کر لے میرے دوستو، اس کے لیے بالکل آسان ہی آسان ہے۔ بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف دس قدم آتے ہیں، اور ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ دس ہاتھ اس کی طرف آتے ہیں، چل کر جاتا ہے تو وہ دوڑ کر آتے ہیں۔ کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے۔ ذرا سا ادھر سے پکارا، فرمایا کہ ایک شخص، ایک کافر تھا، وہ سنم سنم پکارتا رہتا تھا مندر میں بیٹھا ہوا، اور سارا دن اس کا کام یہی تھا، سنم سنم سنم، کافر تھا، بت کو پکارتا تھا۔ ایک دن غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا سمد، تو بس فوراً آسمان سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو مجھے پکار کے تو دیکھ، میں تو یہی ہوں تیرے پاس ہی۔ انا من ذکر، انا عندی من ذکرنی، حدیث پاک میں ہے کہ میں اس کے پاس ہی اس کا جلیس ہوتا ہوں، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا خود جلیس ہوتا ہوں، وہی موجود ہوتا ہوں، ہے نا۔ تو بھائی ایسی اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ آواز سنی، فوراً وہ کلاڑا اٹھا کے اس نے بت کو پاش پاش کر دیا۔ کہا ظالم، تجھے 70 سال سے میں پکار رہا ہوں، تو تیری طرف سے تو ایک جواب ہی نہیں آیا، اور مسلمانوں کو خدا کو میرا نام منہ سے غلطی سے نکل گیا، فوراً یہ انہوں نے لبیک کہہ دیا۔ کیسے پیارے اللہ ہیں، کیسی محبت والے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی جو ہے وہ گناہوں سے بچنے پر رکھی ہے، آسان کام پہ رکھی ہے۔ تو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ شرط لگا دیتے کہ جو تہجد زیادہ پڑے گا وہ میرا دوست ہوگا، جو عمرے زیادہ کرے گا وہ میرا دوست ہوگا۔ اب مالدار نہیں ہے، مال تو دیا نہیں، اب کہاں سے عمرے کرے گا، کہاں سے حج کرے گا، تو پھر مشکل پڑ جاتی۔ کون اللہ کا ولی بنتا، صرف مالدار بن جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ شرط لگا دیتے کہ بھائی خیرات زیادہ جو کرے گا وہ ہمارا دوست، ہماری دوستی، بھائی یہ سب نیک کام ہے، اس سے ترقی ملتی ہے اور ذخیرہ ہمارا جنت میں جمع ہوتا ہے بے شک، لیکن اصل جو کام ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کرنا، اللہ کی دوستی حاصل کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان فرما دیا کہ گناہوں کو چھوڑ دو اور ہمارے پاس چلے آؤ، ہم سے تمہاری دوستی، تم اعلیٰ سے اعلیٰ دوستی لے لو، ہے نا۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر مہربانی فرمائی کہ اپنی دوستی کو آسان ترین کام پر محبوب کر دیا کہ تم بس گناہ سے بچ جاؤ اور ہماری ولایت لے لو۔ دل یقین پائے گا نسبت اولیاء، جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن، جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن۔ پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن۔ کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو، کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو، زندہ باد ہے وطن، زندہ باد ہے وطن، زندہ باد ہے وطن، زندہ باد ہے وطن، میں وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، میں وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن۔ دیکھو وہ شخص جو مدینہ شریف میں ہے لیکن زندگی اس کی خلاف سنت ہے، زندگی خلاف شریعت ہے، تو وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو مدینے سے دور ہے بظاہر لیکن اس کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق ہے نا؟ وہ آدمی سینکڑوں ہزاروں کروڑوں درجہ اس سے افضل ہے کہ جو مدینہ شریف میں ہو لیکن زندگی خلاف سنت خلاف شریعت ہو، اور وہ آدمی جو بظاہر مدینے سے دور ہو لیکن اس کی زندگی بالکل عین سنت اور شریعت کے مطابق ہو. دیکھو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کبھی بھی حاضر نہ ہو سکے، صحابی نہ بن سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، کیا فرمایا کہ یمن سے مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشبو آ رہی ہے. کیا مقام تھا ان کا، ہے دور تھے لیکن عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح معنوں میں عاشق رسول، یہ نعرے والے نہیں دعوے والے نہیں بلکہ عملی طور پر وہ عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، اے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن، اے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن. یہ اللہ والوں کی شان میں ہے کہ نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، اے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن، اے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن. آخری شعر ہے، روز و شب ہے یہ اختر کی آہو فغاں، روز و شب ہے یہ اختر کی آہو فغاں، بخش دے روز محشر مجھے ظلم من، بخش دے روز محشر مجھے ظلم من، روز و شب ہے یہ اختر کی آہو فغاں، روز و شب ہے یہ اختر کی آہو فغاں، بخش دے روز محشر مجھے ظلم نن، بخش دے روز محشر مجھے ظلم نن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. اللہ تعالیٰ سب کو غفلت سے بچائے، اور ہر دم اللہ تعالیٰ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور، اور یاد بتلا دیا کہ بھائی یاد یہی ہے کہ بس اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، جان چلی جائے لیکن اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ جذبہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. عملی عملی جذبہ، محض جذبہ نہیں بلکہ عملی جذبات ہی پہ نہ مجذوب اپنے شاد رہے، جذبات ہی پہ نہ مجذوب اپنے شاد رہے، جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہو. جذبات محض جذبات سے کام نہیں بنتا، اللہ کے راستے میں عمل سے کام بنتا ہے. کیفیت ہو نہ ہو، کیفیت پہ نہ جائیے، یہ اکثر لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم اتنے دن سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں بھی پابندی ہو رہی، کیا بات ہے کہ ہمارے دل کو کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ کیا چاہیے آپ کو، ہوا میں اڑنا ہے یا پانی پہ چلنا ہے، یا کیا کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں کرامت؟ ذرا دن اللہ کو یاد کیا بس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ اب آنے والا ہے، یا اس انتظار میں رہتے ہیں جسے ہمارے حضرت فرماتے کہ اب تو زمین پر میں فرشتہ ہی ایک فرشتہ آ گیا ہے. بھائی یہ تھوڑی، اللہ کو اللہ کے لیے یاد کریں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے لیے یاد کریں، کسی غیر کو نہ آنے دو. یہ غیر آ جاتا ہے کہ بھائی یہ مزہ نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے، کیا ارے بھائی اللہ کا نام لینا بڑی دولت ہے میرے دوستو. حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے سبحان اللہ کہا اس نے نصف ترازو کو بھر لیا اپنی، اور جس نے الحمدللہ کہا اس نے نصف ترازو کو بھر لیا، پورا ہی ترازو بھر لیا. تو یا تو اس میں یہ ہے کہ سبحان اللہ سے آدھی ترازو بھر گئی، اب ترازو کتنی بڑی ہوگی ہم نے کبھی دیکھی نہیں، جس میں اعمال نامے تولے جائیں گے، کتنی بڑی وہ ترازو ہوگی، اور اس کی حقیقت جو ہے اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ترازو کیسا ہوگا، کس طرح تولا جائے گا. اس میں تو تعبیرات ہیں کہ بھائی نصف ترازو بھر جائے گی، اور جس نے الحمدللہ کہا اس کی پوری ترازو بھر جائے گی. اب یا تو لکھا ہے کہ یا تو سبحان اللہ سے آدھی ترازو بھری، الحمدللہ سے آدھی، اس طرح پورا یا پھر محض الحمدللہ کہنے اسے پوری طرح رو بھر دی. اللہ اکبر کیا بات ہے. اور جس نے اللہ اکبر کہا وہ صرف دل سے تو اس کی زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو سب بھر جائے. ہم تو یہ سمجھتے سبحان اللہ کہا دس نیکی, لیکن وہ دس نیکی کا حجم کتنا ہوگا, کتنا بڑی وہ نیکیاں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ ایک ایک بات پہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر کس قدر اللہ تعالیٰ عنایات فرماتے ہیں اور انعامات فرماتے رہتے ہیں, اپنے بندوں کو عطا فرماتے رہتے ہیں. ایک شخص کو کسی نے دیکھا خواب میں, بلکہ انہوں نے خود کو خواب میں دیکھا کہ بڑے پریشانی ہے, بہت مشکل وقت ہے, محشر کا دن ہے اور ترازو میں جو ہے وہ نیکیوں کی کچھ کمی ہے, ترازو کا پلڑا جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ جھکتا نہیں ہے اور بڑے پریشان ہیں. اچانک جو ہے ایک تھیلی اس کے اندر آ کر گرتی ہے اور پورے کا پورا ترازو جھک جاتا ہے, نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا ہے اور مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے, چلو بھائی نکلو یہاں سے جاؤ جنت میں. تو بڑے حیران ہوتے کہ یا اللہ یہ کیا عمل ہے میرا کہ جو اس قدر وزنی عمل ہے کہ اس سے پورا نیکیوں کا پلڑا میرا جھک گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مٹی ہے جو تم نے اپنے بھائی کی قبر پہ ڈال دی. بتائیے مٹی پہ کوئی پیسہ لگتا ہے, مٹی پہ کوئی محنت ہوتی ہے؟ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ کس قدر عنایت فرماتے ہیں. بس اتنا کرنا ہے کہ بھائی کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو اور کسی گناہ کو بھی معمولی مت سمجھو, کیونکہ گناہوں سے ہماری نیکیاں جو ہیں برباد ہو جائیں, ہے نا, نیکی برباد گناہ لازم. اور میرے مرشد نے ایک عجیب بات اور فرمائی اس دفعہ بیان میں جو بھی تشریف لائے تھے, فرمایا کہ بھائی باطنی گناہ زیادہ مہلک ہوتے ہیں, ظاہری گناہ بھی مہلک ہیں, مثلا چوری ہے, جھوٹ بولنا ہے, دھوکے بازی ہے, چکر بازی ہے, یہ سب جو یہ شراب پینا ہے, یہ سب گناہ بڑے بڑے گناہ ہیں بلا شبہ, لیکن دل کے گناہ اس سے زیادہ مہلک ہوتے ہیں. فرمایا دیکھو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی شراب پی رہا ہے لیکن کام تو حرام کر رہا ہے, لیکن اس کو حرام سمجھ کے پی رہا ہے, گناہ سمجھ کے پی رہا ہے, تو اس کے نامے اعمال میں گناہ لکھا گیا کہ اس نے شراب پیا. اور ایک آدمی پی نہیں رہا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ شراب حلال ہے, کوئی بات نہیں, گناہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو یہ دل کا گناہ ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن یہ جو اس نے دل میں ایک حرام چیز کو حلال قرار دے دیا, زبان سے بھی کچھ نہیں کہا, دل میں خیال کیا کہ یہ حلال ہے, کوئی وہ نہیں, حرام نہیں ہے, تو بس یہ کافر ہو گیا کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کہ دل کا گناہ کتنا مہلک ہے کہ نہیں. ظاہری گناہ سے باطنی گناہ زیادہ مہلک ہیں. تکبر ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. کتنی بڑی بات ہے بھائی. تو تکبر کو ظاہر کا گناہ تو نہیں ہے, یہ تو دل کا گناہ ہے. دل میں اپنے کو اچھا سمجھنا, لوگوں کو حقیر سمجھنا, یہ تکبر کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, بطل الحق وغمت الناس, حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, ہے نا. یہ جتنے جھگڑے اور فساد اور دنگے اور یہ سب ہوتے ہیں, یہ کس بات سے ہوتے ہیں؟ گھر گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ یہ سارے کی جڑ جو ہے تکبر ہی ہے. دو ہی قسم کے گناہ ہیں بنیادی, ایک جاہی اور ایک باہی. جاہی یعنی اس میں تکبر ہے, حسد ہے, غصہ ہے اور شہوت کے گناہ ہیں, جاہی گناہ شہوت کے گناہ ہیں. تو یہ جو دو ہی گناہ ہیں جن کی ساری فروعات ہیں, شاخیں ہوتی ہیں باطل گناہ. تو دل کے گناہ کتنے مہلک ہیں کہ یہ کہاں ہم کو پہنچا دیتے ہیں, جنت سے بھی محروم کر دیتے ہیں. تو جتنے دنگے فساد اور یہ لڑائی جھگڑے یہ سب اور گھر جو ٹوٹ رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں؟ بوجہ تکبر کی ٹوٹ رہے ہیں. اصل ان کی جڑ جو ہے تکبر ہے. تو تکبر سے نجات پانا کتنا ضروری ہو گیا ہے نا, یعنی جنت سے محرومی کا اعلان ہے اس شخص کے لیے. تو کتنا ضروری ہے تکبر کو چھوڑنا اور وجوب کو چھوڑنا. وجوب مانے اپنی نیکیوں اور خوبیوں پر, بھائی ہم تو بڑے اچھے ہیں, ہم تو بڑے باکمال ہیں. اس میں دوسرے کی حقارت ضروری نہیں ہے, بس اپنی خوبیوں پہ نظر کرنا. جیسے ایک حبشی تھا اور وہ اس کو آئینہ مل گیا, وہ تو اپنے موٹے موٹے ہونٹ کو اور سیاہ چمڑی کو اور بری برے بڑے بڑے آنکھوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خوبصورت ہے, تو کیا ہی بات کہتے ہی تو بھائی ہے. تو یہ تو نہیں بھائی, ہمیں اپنی خوبیوں پر نظر نہیں کرنی, بتا دیا. تو اپنی خوبیوں پر نظر کرنا یہ عجب ہو گیا ہے نا. اسی طرح حسد ہے. حسد کو جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں حسد ہوگا اس کی نیکیوں کو اس طرح حسد کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے نا. اور حسد کرنے والا ہمیشہ غمگین رہتا ہے, ہمیشہ غمگین رہتا ہے, کبھی خوش نہیں رہے گا. تو کتنا ضروری ہو گیا حسد کو نکالنا دل سے. حسد دینی لوگوں میں بھی آ جاتا ہے, ایک دوسرے پر سبقت لے جانا, کسی کے کمال پر جو ہے حسد ہو جانا. اور حسد کی تعریف کیا ہے کہ وہ کسی کی نعمت دیکھ کر جلنا اور اس کے زوال کی دعا کرنا, تمنا کرنا کہ اس کے پاس سے یہ نعمت جاتی رہے, چھن جائے, میرے پاس آ جائے. یہ حسد کی تعریف ہے. تو کس قدر ضروری ہے, مالداروں میں بھی حسد آ جاتا ہے, کاروباری میں بھی حسد آ جاتا ہے, نوکری میں بھی, دفتر میں بھی حسد آ جاتا ہے, مدرسے میں بھی حسد آ سکتا ہے کہ بھائی وہ اس استاد کی بڑی تعریف ہو رہی ہے, یہ استاد بڑا اچھا اوپر چلا جا رہا ہے, اس سے حسد پیدا ہو گیا. اور گھروں کے اندر بھی حسد ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی نئی عورت آ گئی, اس کے حسن سے حسد ہو گیا, اس کے مال سے حسد ہو گیا, اس کے کمال سے حسد ہو گیا کہ بھائی وہ بڑی دل جیت لیتی ہے, یہ دل جیت لیتا ہے لوگوں کا, تو بڑا اس سے جلن پیدا ہو گئی, حسد پیدا ہو گیا, کہیں پہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک گناہ, بڑے مہلک گناہ ہے جس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے, کیونکہ ظاہر میں نظر نہیں آ رہے. ظاہری گناہ نظر آ جاتے ہیں, باطنی گناہ نظر نہیں آتے, اور اپنے دل کا جو ہے وہ بربادہ ہوتا رہتا ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس بنا رہتا. ہر دم دل کی نگہبانی ہو کہ نہ تو یہ حسین عورتیں اس میں جمی ہوئی ہو, نہ دنیا کی محبت اس کے اندر ہو. دنیا کی محبت کیسا مرض ہے, غریب سے غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے, مالدار میں بھی ہو سکتا ہے, مالداروں میں زیادہ ہوتا ہے, غریبوں میں کم ہوتا ہے. تو لیکن ہوتا ہے دنیا کی محبت جو دل میں گھسی ہوئی ہوتی ہے. فرمایا کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت گھس جائے اس کو بڑے سے بڑا مرشد ہدایت نہیں دے سکتا. ہاں, تو یہ کتنا ضروری ہے اس کو, جب تک کہ خود طلب نہ ہو. ہاں, طلب پیدا ہو جائے کہ بھائی ہمیں دنیا کی محبت زیادہ ہے, کوئی راستہ ہمیں بتلائیے, پھر تو ضرور ہی راستہ ہے اس کے لیے. لیکن اگر کوئی خود سے نہ چاہے تو کوئی پیر جتنا بھی کوشش کر لے اس کے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکل سکتی. تو یہ سب باتیں دل سے نکالنا, صرف یہ نہیں کہ نگاہ کی حفاظت اور برے خیالات دل میں نہ لانا, بلکہ بھائی یہ سارے جو باطنی گناہ ہے ان سے دل کو اپنے پاک کرنا, کیونکہ پاک دل میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں. ناپاک دل میں اللہ کیسے آئیں گے, ناپاک چیز میں پاک چیز کیسے آ سکتی ہے. تو اس لیے اس دل کو اپنے تمام غیر اللہ سے پاک کرنا ہے. کسی مرشد سے جب تک تعلق نہ ہوگا قلب پاک و صاف نہیں ہوگا, کسی مزکی سے جب تک تعلق نہ ہو تزکیہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ تزکیہ جو ہے فعل متعدی ہے, جب تک کہ کوئی کرنے والا نہ ہو, ہے نا. جیسے مربع ہے, کبھی آپ نے سنا کہ بھائی سیب کا مربع ہے, یہ خود بخود سیب گرا اور خود بخود جو ہے اس کو شیرے میں پک گیا اور خود بخود بوتل میں بند ہو کے دکان پہ آ گیا. کبھی سنا آپ نے؟ کوئی کہے گا بھی تو آپ نہیں مانیں گے. جیسے کہ یہ کفار کہتے ہیں یہ سورج چاند ستارے کائنات سب یہ خود بخود ہی بن گیا, ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا اور یہ سب خود بخود وجود میں آ گئے. نالائق, بالکل عقل ہی نہیں ہے. اور انہی بے عقلوں کے رسموں کو ہم اپناتے ہیں. شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان بے وقوفوں اور نالائقوں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جانور فرمایا ہے ان کی رسموں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں, ان کو ہم بڑے ترقی یافتہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون, کہ یہ ظاہر کے تو بہت چیزیں جانتے ہیں, بڑی ترقی کر گئے, بڑے کمپیوٹر بنا لیے, بڑی راکٹیں بنا لی, حالانکہ اگر دیکھو بنا بھی لیا تو کیا کمال کیا, مسلمان انہیں کے بنائے ہوئے جہاز میں عمرہ کرنے جا رہا ہے, حج کرنے جا رہا ہے. مسلمان کو تو بغیر محنت کی حاصل ہو گئی یہ چیز, ہے نا. ان کو تو وہ تو گدھے کی طرح صبح سے شام تحقیقات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہے خالق تک نہیں پہنچے, یہ بنانے والے پر نہیں پہنچے. بس یہی وہ کہتے, اسی میں نیچے جو ہے کہتے, بڑے ملا بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں. تنگ نظر تو وہ ہیں کہ ان کی نظر ابھی تک اللہ ہی پر نہیں گئی, اس چیز کے بنانے والے پر نہیں گئی, کائنات کے بنانے والے پر نہیں گئی. مسلمان کے پاس کتنی وسعت نظری ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ سب کام یوں ہی نہیں ہو جاتا خود بخود, کوئی ان کا کرنے والا ہے, کوئی ان کو بنانے والا ہے, کوئی ان کو چلانے والا ہے. تو یہ مسلمان کی تو عقل میں نور ہے اور وہ کہاں تک پہنچ گیا, یہ بےچارے اسی میں پھنسے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تو ظاہر میں, لیکن آخرت کی ان کو کچھ خبر نہیں ہے, بالکل غافل ہیں اس سے. تو ان لوگوں کی نقل کو ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں, کیسی ہماری خود کیسی حماقت کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کی نقل کو اچھا سمجھ رہے ہیں. شیطان جو ہے بری چیزوں کو اچھا کر کے دکھلاتا ہے اور اچھی چیزوں کو برا کر کے دکھلاتا ہے، مشکل دکھلاتا ہے کہ ارے بھائی کہاں جا رہے ہو، زمانہ کہاں جا رہا ہے، تم کہاں جا رہے ہو، کہہ دو بھائی میں تو انی راہبون الی ربی سیہدین، میں تو اب اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، جو ہدایت دینے والا، کہہ دو بھائی کیا ہو گیا ہے، مرنا تو سبھی نے ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اعمال تولے جائیں گے تو کون کامیاب ہوگا، جو اللہ کی طرف جانے والا ہے وہی کامیاب ہوگا میرے دوستو، تو کیا ہو گیا اس میں، آپ کہہ دو کہ ہم تو بھائی اس اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس کی طرف چل رہے ہیں، ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں، کیا بات ہے ہمارے بزرگوں کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ کفار کی بات کیوں آئی تھی، مربع سے، مربع جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو تو اس وقت تک مربع نہیں بنتا، اسی طرح جب تک تزکیہ کرنے والا نہ ہو اس وقت تک کوئی مذکر نہیں ہوتا، اس کا تزکیہ نہیں ہوتا، تو کسی مرشد کا ہاتھ پکڑ لے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتا رہے اور اپنے باطنی امراض کی، ظاہری امراض کی اطلاع کرتا رہے اور جو تجاویز ہوں اس پر عمل کرتا رہے، تو مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں، ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے، راستہ صرف آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت والا کے شہر تھے فرماتے تھے کہ حکیم اختر، یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، ظاہر ہے آدمی ماحول کیسا ہے، دفتر کا ماحول، سوسائٹی کا ماحول، رشتے داروں کا ماحول، کیسا مشکل کام معلوم ہوتا ہے، اور وہی زمانہ ہے کہ دین پر چلنا ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنا، جو قیامت کے قریب جو حالات ہیں وہی حالات ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں لے لو تو فرمایا کہ عظیم اختر، یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے لیکن کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو راستہ نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا الله پاک اپنا فضل فرما دے ہم سب پر، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ فرما دے، اے اللہ گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما دے، اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، ہمارے آج تک کے بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی جو حساب مغفرت فرما دے، اے اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہم ارحمنا وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اهدنا واهد امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم اغفر لنا واغفر لامت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے دو جہان کے کام بنا دے، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ ہمارے تمام احوال کی درستگی فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہیں اللہ پریشان حالوں کی مدد فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ہم کو آسان حلال برکت رزق نصیب فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ہم کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما، اے اللہ جس قسم کی بھی پریشانی ہو جو بھی مقصد حسنا ہو اللہ اپنے کرم سے ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ اور سب سے بڑی حاجت ہم آپ سے مانگتے ہیں، کوئی دوسرے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اور تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں اس خبردار تیرا۔ اے اللہ ہمارے دنیا آخرت دونوں کے کام بنا دیجیے، ہماری بگڑی بنا دیجیے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے۔ مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دو روپے بہا دیے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمائیے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور بھی ضرور قبول فرما لیجیے، یا اللہ ضرور بھی ضرور قبول فرما لیجیے، یا اللہ ضرور بھی ضرور قبول فرما لیجیے، کوتاہیوں کو غلطیوں کو معاف فرما دیجیے اپنے فضل سے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
کھانا آدمی کھاتا ہے ساتھ میں مختلف تشاویش ہیں، مثلاً دکاندار ہے، سودا بھی بیچ رہا ہے، دھیان ادھر ہی لگا ہوا ہے، ادھر کھانا کھا رہا ہے، کھانے پہ دھیان نہیں، لیکن کھانے کی طاقت پہنچی گی کنوں ہے، اس لیے نافے ہی نافے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ عملاً یہ دیکھے کہ یہ نیند کاذب ہے کہ صادق ہے. مثلاً صادق اس صورت میں ہے کہ بھائی رات کے جاگے ہوئے ہیں، مشقت کی ہوئی ہے، تو نیند کا آنا لا محالہ نیند آئے گی نا. ایسے وقت میں تو حضرت گنگوئی کا ارشاد ہے کہ تکیہ رکھو سو جاؤ. اور اگر قاضی ہے کہ جب تلبی اٹھائے در نیند، جب تلبی اٹھائے در نیند، تو یہ اس کا دفیہ کرے، اس کو بتکلف دفع کرے.
قاضب
ہے، ہاں
قاضب ہے،
اس کو بتکلف دفع کرے. اور باقی جو خیالات کی وجہ سے نیند نہ آنا، تو یہ تو طبعی بات ہے، طبعاً یہ چیز ہے کہ فکر انسان کی نیند اڑا دیتی ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں.
تو اس میں دعاؤں میں کوئی فرق نہیں ہے، نئی قرآن کریم میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک،
جیسے نماز کی نیت باندھتے ہی خیالات کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے، انڈا ڈبل روٹی لینا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کام فلاں کام. ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں ایک سونا یا دولت کوئی میں رکھ کے بھول گیا ہوں، وہ یاد ہی نہیں آ کے مجھے دے رہی کہ کہاں میں نے رکھ دیے. تو فرمایا کہ تو ایسا کر، دو رکعت پڑ جا کے ایک چیز مل جائے گی. ادھر اس نے نیت باندھی، ادھر وہ کٹ یاد آ گیا کہ وہاں رکھی ہے. تو جو خیالات کا آنا اختیار میں نہیں ہے، جیسے ہی ایران ایک دم قیام کرتا رہے بار بار کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے، تو فرمائے کہ حضوری فرض نہیں ہے، احضار فرض، حضوری فرض نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں. ورنہ دنیا کو کوئی مسلمان نہ چاہے گا کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور میں دوسرا خیال کروں، کوئی انسان نہیں چاہے گا، دل سے نہیں چاہے گا. اب مجبور ہے کہ آدمی کی محنت اور اس کے لیے مشقت کرے، اس کے لیے مراقبات کرے، اور اس کی محنت کرے کہ دل میرا، میرے دل کو حضوری حاضر ہو جائے اور حضوری مل جائے. لیکن اگر حضوری نہیں ہوتی کوشش کے باوجود، تو کچھ نقصان نہیں، بس دل کو حاضر کرتا ہے بار بار کے اللہ کے سامنے. ہمارے بزرگوں نے ہمارے شہر دور لیا. جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایسے دونوں ہاتھ سے قدر کے ساتھ پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا استظہار ہو کے اللہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم اللہ کی نعمت کو استعمال کر رہے ہیں. اتنا مزہ آتا ہے اس
بڑا
پیار لگتا ہے. چھوٹا بچہ جیسے پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کے سامنے بندے کی کیا حقیقت ہے، ایسے پی رہے مزیدار. پانی پینے کا مزہ اتنا بڑھ جاتا ہے.